हम से भी बताइएगा, आपने अपनी तफसीर अलबयान का जो दिबाचा है उसमें लिखा कि कुरान अपने मौजू के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगुज़िश्ते इंज़ार है, यानी जो कुछ आपने दावत दी है उसके जो मराहल हैं उसी की दास्तान उसमें रकम कर दी गई है। इस पर कुछ एतराज़ात, तनकीदी निकात, कुछ लोगों की तौज़ीही चीज़ें हैं जो हम सबसे वो तलब करना चाहते हैं। मैं एक करके आपकी खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहले बताइएगा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि कुरान मजीद का मौजू क्या है इसको मुतय्यन किया जाए? ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि कुरान अल्लाह की किताब है, जब कुरान ने ख़ुद अपना कोई मौजू मुतय्यन करके नहीं बताया, उसने अपना नाम बता दिया जी अल कुरान और उसको किताब कह के मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया, तो मौजू की तायीन का ये सिलसिला आपने क्यों किया जो ख़ुद कुरान ने नहीं किया और फिर साथ में आपसे वसलम ने भी इस तरह का कोई मौजू नहीं बताया कभी?
कुरान अल्लाह की किताब है, उसका नाम कुरान है, ये सब बातें तो हर आदमी को मालूम है, लेकिन हम जब कुरान को पढ़ते हैं या चाहते हैं कि लोग पढ़ें या उसकी दावत पेश करें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कुरान से पहले से वाकिफ़ नहीं हैं, गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं, वो जब इस किताब का मुताला करें तो उन्हें ये बताया जाए कि ये कुरान किस नौइयत की किताब है। जिस वक्त आप किसी किताब का मुताला शुरू करते हैं तो आपके ज़हन में कुछ तसव्वुरात होते हैं, ये हम कोई तारीख़ की किताब पढ़ने जा रहे हैं, कोई फ़लसफ़े की किताब पढ़ने जा रहे हैं, हम कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जिसमें बाकायदा वाब करके बाज़ मौजूआत पर मकालात लिखे गए होंगे, वो क्या किताब है जो हमारे मुताले में आएगी? हमारे यहाँ आम लोग भी जब कुरान मजीद को खोलते हैं तो उनके जहन में भी जो किताबें उन्होंने पहले पढ़ी होती हैं, जो आम तौर पर लिखी जाती हैं, उन्हीं से एक तसव्वुर बनता है, उसको सामने रख कर किताब का मुताला शुरू कर देते हैं और इस तरह बड़ी गलत फहमियों में मुबतला होते हैं। तो ये कुरान मजीद के तालिब इल्म की ज़रूरत है, ये हर हाल में पूरी की जाएगी कि उसको कुरान का तारुफ़ कराया जाए। ये कुरान का तारुफ़ है, यानी मौजू की तायीन नहीं है, ये बताना मकसूद है कि क्या किताब है जिसमें पढ़े जा रहे हैं। तो ये बताया गया है कि अल्लाह का पैगंबर मबूस किया गया, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर की हैसियत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये किताब इस तरह नहीं नाजिल की गई कि पैगाम तो पैगंबर पहुँचा रहा है, दावत दे रहा है, खबरदार कर रहा है, मुतवज्जे कर रहा है, और अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत या अपने अहकाम उतार दिए और वो एक किताब की सूरत में है, वो भी दे दिए गए। ये किताब ही दावत थी, ये किताब ही पैगाम था, इसी को पढ़ के सुनाया जा रहा था, इसी के ज़रिए से इंतज़ार हो रहा था, इसी के ज़रिए से बशारत दी जा रही थी, यही सवालों के जवाब दे रही थी, यही इश्कालात को दूर कर रही थी, और उसके साथ ये उस हिदायत को भी वाज़े कर रही थी जो पैगम्बर ले के आते हैं। और हिदायत ही नहीं बल्कि किसी पैगंबर के आने के बाद जो मारका हक व बातिल बरपा होता है और ख़ुदा की देनूनत बरपा हो जाती है, ये उसके मुख्तलिफ मराइल में भी रहनुमाई कर रही थी। ये सारा काम है जिसको अब कोई नाम देना है तो वो नाम ख़ुद कुरान ने दे दिया हुआ है कि ये किताब इसलिए नाजिल की गई है कि ये नज़ीर बने। जगह जगह इसको बयान किया है, कुरान मजीद ने ये बताया है कि ये नज़ीर है, यानी इसका काम क्या है, इंतज़ार करना, इसके ज़रिए से पैगंबर इंतज़ार करता है, पैगंबर उम्मुल कुरा व मा हौलहा को इंतज़ार करने के मनसब पर उठाया गया है। ये किताब नज़ीरुल लिल आलमीन है, तो ये सारी बातें इस किताब के तारुफ में ख़ुद कुरान ने कही हैं कि ये इंतज़ार है, ये नज़ीर है, ये खबरदार कर रही है, ये इस किताब का असल काम है, यानी असल में किताब इंतज़ार है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो उसके तहत ज़ेर बहस आती हैं, इसमें हिदायत भी उसके तहत ज़ेर बहस आती है, यानी जब वो इंतज़ार करती है, खबरदार करती है, तो बताती है कि तुम गलती क्या कर रहे हो, बताती है कि दीन का सही तसव्वुर क्या है, बताती है कि जिस परवरदिगार की तरफ से खबरदार किया जा रहा है उसकी सिफात क्या हैं, उसकी तौहीद के तकाज़े क्या हैं, अगर आखिरत में तुम उसके सामने पेश हो गए तो जवाबदेही किस लिहाज से होगी। तो ये सब चीज़ें उस असल मज़मून के तहत आती हैं, وہ بیان کرنا مقصود ہے، اور اس میں میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، صرف ایک فارسی ترکیب میں اس کو ادا کرنے کی صحیح کی ہے۔ اس کو کوئی شخص چاہے تو بہتر بھی کر سکتا ہے، وہی بات ہے جو قرآن مجید نے خود کہی کہ یہ نذیر للعالمین ہے، وہی میں نے بیان کر دی ہے۔
ٹھیک، اچھا صاحب، نقطہ تو واضح ہوا، لیکن عام طور پہ جب میں کہتا ہوں کسی چیز کے بارے میں کہ اس میں فلاں کی زندگی کے مراحل بیان ہوئے، اور وہ جو بھی مرحلے ہوں اس کو آپ نے عنوان دیا، جی انذار کی ایک داستان ہے یا انذار کی ایک رداد ہے، تو عام طور پہ ہوتا تھا کہ بھائی پہلے واقعہ ہوتا ہے پھر اس کو قلم بند کیا جاتا ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں واقعے کی یہ سرگزشت ہے یا داستان ہے۔ لیکن قرآن مجید میں تو ایسے نہیں ہوا، وہاں پر تو ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ کارروائی خارج میں ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ نازل ہو کے اس میں لکھ رہا ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عام طور پہ پہلے واقعہ ہوتا ہے پھر قلم بند کیا جاتا ہے سرگزشت میں، تو یہاں تو وہ کام نہیں ہوا۔
یہ تو کوئی لازمی چیز نہیں ہے، یعنی سرگزشت تو میں اپنی ساتھ ساتھ بھی لکھ سکتا ہوں، اور اپنی زندگی کے بعد کوئی دوسرا آدمی بھی لکھ سکتا ہے، اور میں بھی اپنی زندگی کے آخر میں قلم بند کر سکتا ہوں، اور روزانہ کی ڈائری کی صورت میں بھی تحریر کر سکتا ہوں۔ یعنی یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سورہ اتارتے ہیں، اس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر میں یہ عرض کر دوں کہ زندگی کی سرگزشت نہیں ہے، اس انذار کی سرگزشت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا، اس کی پوری داستان اس میں آ گئی ہے ایک ترتیب کے ساتھ، کیا بات کہی گئی، کب کہی گئی، اس کا جواب کیا دیا گیا، رد عمل کیا ہوا، سوالات کیا ہوئے، اشکالات کیا پیش آئے، وہ سب کچھ وہاں زیر بحث ہے۔ یعنی عملاً جو کچھ ہوا ہے اسی کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جو کچھ ہوا بعد والوں نے یہ لکھا کہ یہ ہوا تھا، وہ جو کچھ ہوا ہے اسی کو جمع کر دیا گیا، اس کے لیے میں نے یہ ایک تعبیر اختیار کی ہے، بات وہی ہے جو خود قرآن نے کہی ہے۔ یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قرآن نذیر ہے۔
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ جس وقت آپ بتاتے ہیں جی اپنے مضمون کے لحاظ سے، یعنی یہ مرکزی پلاٹ ہے اس کتاب کا جس کے ارد گرد ساری باتیں، ہدایت بھی دی جا رہی ہے، تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، بشارت بھی جا رہی ہے، مقصود یہ ہے اس کا، اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے موضوع سے متعلق کر دیتے ہیں اس کی دیگر ہدایات کو بھی، تو اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اب ہر ہر حکم کو، ہر ہر آیت کو، جو کچھ قرآن مجید میں زیر بحث آ رہی ہے، اس پس منظر میں رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ کس مرحلے کی آیت ہے، یہ کس مرحلے کی ہدایت ہے، یہ اپنے موضوع سے کیسے متعلق ہوتی ہے، تو اس سے وہ پوری کی پوری جو آفاقیت ہے وہ محدود ہو کر گویا کہ شان نزول کی پابند ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ کون مخاطبین ہیں، جبکہ قرآن مجید کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں کہ وہ قیامت تک کی ایک حتمی ہدایت اور آخری حجت لے کے آیا ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ آپ ایک موضوع متعین کرتے ہیں، مرکزی مضمون متعین کرتے ہیں، اور پھر اس کے تحت آیتوں کو دیکھتے ہیں، تو اس سے جو اس کی آفاقیت ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔
یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں، لیکن ہماری جتنی تفسیر کی روایت ہے اس میں قرآن کو کیسے دیکھا جاتا ہے، آپ کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کشاف کو اٹھا لیں، رازی کو اٹھا لیں، اب ابن کثیر کو اٹھا لیں، سب یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آیات کس پس منظر میں آئی ہیں، ان کی شان نزول کیا تھی، کیا واقعات ہو رہے تھے، ان میں کس موقع پر یہ بات کہی گئی، یہاں تک کہ آپ کو اصول فقہ میں یہ قاعدہ قائم کرنا پڑا کہ یہاں عموم کا اعتبار نہیں ہوگا، عموم کا اعتبار ہوگا، یہاں پر اس خصوص کا اعتبار نہیں ہوگا جس میں کوئی چیز آئی ہے، بتانا پڑا نا، تو کس جگہ پہ آئی ہے، کس جگہ پہ آئی، اس کا مورد کیا ہے، اس کا خصوص کیا ہے، موقع بیان کیا ہے، سب بیان کرتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اس میں جب کوئی بات واضح ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی وقتی تدبیر تھی جو بتائی گئی، اگر احکام سے متعلق ہے، کوئی خصوصی حکم تھا، یا یہ کوئی آفاقی یا ابدی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دے دی، سب باتیں ایسے ہی سارا مسلمانوں کا علم اسی طرح واضح کرتا ہے۔ یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے واضح کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا، آپ نے روایت بیان کر دی، آپ نے شان نزول کا کوئی قصہ بیان کر دیا، آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ آیات تو اصل میں فلاں قریش کے سردار کے حق میں اتری ہیں یا اس کے خلاف اتری ہیں، یہ سب باتیں سب بیان کرتے ہیں، کون بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جب تعارف لکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ سوالات زیر بحث ہیں، یہ پس منظر ہے، یہ احد کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ بدر کا معاملہ ہو رہا ہے، کون سا قرآن کا ایسا حصہ ہے جس کو آپ ان واقعات سے، حالات سے، احوال سے غیر متعلق کر کے بیان کرتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔
اچھا خان صاحب، آپ نے مسلمانوں کے علم کی طرف اشارہ کیا، مسلمانوں کا علم تو قرآن مجید کی آیات کے بارے میں خود جو قاعدہ آپ نے بیان کیا کہ خصوص میں بھی آئی ہو تب بھی اس سے عموم مراد لیا جائے گا، آیت کو ایک مثال لے لیتے ہیں واضح ہو جائے گا اطلاق اپنا آ کر، مثلا فصل و اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، تو اب وہ تو یہ بیان کریں گے کہ کیا خاص پس منظر میں ہے، لیکن ہم اس سے ایک مثال کے طور پہ عام کلیہ قاعدہ نکالیں گے تو مسلمانوں کا علم تو اس کو اس سے پابند نہیں کرتا کہ جی آیت کے پس منظر میں یا سیاق جس میں آئی ہے اسی میں دیکھنا، وہ تو وہاں سے عمومی چیزیں نکالتا ہے۔
لبر عموم لف لال خصوص المورد یہ ایک قاعدہ ہے کہ ہر جگہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو ہم بھی اس کو بیان کریں گے، ہم بھی بتائیں گے کہ یہاں بات وہیں رہ گئی ہے، یہاں پر وہ ایک آفاقی اصول بن گئی ہے، یہاں پر وہ ایک ابدی ہدایت بن گئی ہے۔ یہ ہر آدمی بیان کرتا ہے، مسلمانوں کا پورا علم تفسیر ایسے ہی دیکھتا ہے۔ اب اختلاف کہاں ہو جائے گا؟ کسی جگہ آپ کہیں گے کہ یہاں ہم الفاظ کے عموم کا اعتبار کر کے اس کو سیاق و سباق سے بالکل الگ رکھ کے اس سے ایک مطلب لینے کا حق رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں کہ نہیں یہاں الفاظ اس کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ تو بحث ہوئی نا، اختلاف ہو گیا۔ لیکن جس طریقے سے قرآن مجید میں جو بات بیان ہوتی ہے اس کے آفاقی پہلوؤں کو ہمارا علم تفسیر بیان کرتا ہے، اصول کے لحاظ سے اسی طرح ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ قرآن نے تو احکام دیے ہوتے، وہ یہ کہے گا نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریں، عمرے کے لیے جائیں، ہم متعین کر کے بتاتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، جیسے کہ ہمارا سارا علم بتاتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ الاحکام بالعلل، تو اس میں آپ حقیقت معنی متعین کرتے ہیں نا، کیا چیز ہے جو اس میں کار فرما ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم بتائیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو بنیادیں بھی ہو سکتی ہیں یا جہاد ہو سکتی ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اللہ نے عبادات مقرر کر دی ہیں۔ وہ پرستش ہے، اطاعت ہے، اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کرنا ہے۔ نماز پرستش کے لیے ہے، روزے میں اصل حقیقت اطاعت ہے، اور حج و عمرہ اور قربانی میں نظر ہے۔ یہ بتا دیا۔ اب یہ بتا دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اس ہدایت کو یا وہاں رہنا ہے یا آفاقی ہونا ہے، یہ بتائیں گے نا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کسی خاص دور میں تو نہیں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے نا کہ ہو الاول والآخر، وہ ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، ہم ان کے بندے ہیں، ہمارا یہ تعلق بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم پہلے بھی بندے تھے، ہم آج بھی بندے ہیں، ہم قیامت تک بندے ہی رہیں گے۔ اللہ اور اس کے بندوں کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ وہی ابدیت کا تعلق، بندگی کا تعلق۔ جب تعلق یہ ہے تو اس تعلق کے اظہار کی بنیادیں بھی وہی ہیں، یعنی وہی پرستش، وہی اطاعت، وہی نظر کرنا اپنے آپ کو۔ ان کے لیے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ اللہ ہی مقرر کر سکتا تھا، وہ اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں، قیامت تک بھی وہی رہیں گے۔ یہ ساری بات بیان کریں گے نا، کسی چیز کو اگر آپ بعد میں آنے والے زمانوں سے متعلق کرتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کا اندھا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہر جگہ کر لیا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا بات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے یعنی بات کیا ہے، کس سیاق میں آئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس سے بات اصل میں حکم کی صورت اختیار کر رہی ہے تو حکم کیا ہے، اب یہ دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ عبادات جیسی چیز کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح متعلق ہوتی ہیں۔
ایک ہم سے نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے یہ جو آپ نے بات بیان کی، خود ہمارے علم کی روایت بہت ساری جگہوں پر اس کی رعایت بھی کرتی ہے، مثلا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظاً تخصیص کر کے بعض احکامات دیے گئے ہیں، تو وہاں پر تو کوئی اہل روایت میں سے بھی یہ اصرار نہیں کرتا کہ جی اس میں بھی میں وہی قاعدہ اپلائی کروں گا جو فصل اعلیٰ ذکر میں کروں گا۔ مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی نوعیت کے بعض احکامات دیے گئے، بعض صرف ان سے متعلق ہیں، تو اصول میں وہ بھی پھر اس بات کے قائل ہیں یعنی کہ؟
اب اصول میں قائل ہیں، بات یہ ہے کہ جس طرح کی کتاب قرآن مجید ہے اس کے تو آپ دوسرے ورق کو نہیں الٹ سکتے جب تک کہ آپ ان سب چیزوں کو نہ جانتے ہوں، یعنی کیسے کہیں گے آپ؟ قرآن مجید کا ابتدائی حصہ آپ پڑھیں گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ تعمیم میں کوئی بات کر لیں، جیسے ہی آگے جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے خود عطف کر دیا آگے، ان الذین کفروا
سواء علیہم
انذرتہم ام لم تنذرہم، تو ظاہر ہے کہ اب خاص گروہ زیر بحث آ گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو گئے ہیں، کس پہلو سے مخاطب ہوئے ہیں، کون ہیں جو لا یؤمنون ہو جائیں گے، کون ہیں جن ختم اللہ علی قلوبہم کا مصداق بن گئے ہیں، وہ من الناس من یقول، میں خود الف لام بتا رہا ہے کہ اوپری کے ایک گروہ کے اندر سے ایک دوسرا گروہ نکل آیا ہے۔ یہ ساری باتیں جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، آپ زبان کو جانتے ہیں، اس کے اسالیب سے واقف ہیں، بات کیسے کی جاتی ہے، اس میں کس طرح تعمیم و تخصیص ہوتی ہے، کس طرح سے حقیقت اور مجاز کے اسالیب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں اسی طرح متعین ہوتی ہیں جس طرح کے علم کے مسلمات میں متعین ہوتی ہیں، اور کیا چیز افاقی ہو جائے گی، کیا ابدی ہو جائے گی، اس کی میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا، عبادات جیسی چیز میں، یعنی وہ بھی مجھ سے متعلق ہوتی ہے تو اپنی اس حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوتی ہے، اور چونکہ وہ حقیقت ابدی ہے، چونکہ اس حقیقت کے تمام اجزاء ابدی ہیں، اور چونکہ اس کے لیے بتائی جانے والی تدبیر خود اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر ہے کہ ایسے میری عبادت کرو، اس کا سانچہ ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے آداب ان کے طے کیے ہوئے ہیں، اس کے اعمال و اذکار ان کے متعین کیے ہوئے ہیں، اب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک،
ایسے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کو کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں، 2.5%، 5%، 10%، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر نے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ قرآن میں اس کی حقیقت کیا معلوم ہوتی ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق تو اللہ ہی بتائے گا، اس لیے کہ اس کو میں بتانے کی جسارت کر نہیں سکتا، اللہ کا حق میں کوئی حکومت کوئی نظم یہ نہیں متعین کر سکتا، تو وات و حق و یوم احساد ہی، جب وہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے بتا دیا کہ میرا متعین کردہ حق یہ ہے، اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ میرا حق تم نے ادا کر دیا تو مجھے آسمان پر بھیجا نہیں جائے گا، وہ مثال کے طور پر کسی غریب کو دے دیا جائے گا، مسکین کو دے دیا جائے گا، یا مسلمانوں کی حکومت اور ان کے نظم اجتماعی کے حوالے کر دیا جائے گا، تو یہ میں نے اللہ کی ہدایت کے مطابق جس طرح اپنے معبود کے پاؤں میں رکھا تھا اٹھایا اور ان کو دے دیا، لیکن اس کی شرح کیا ہوگی، وہ کتنا لیا جائے گا، یہ تو اس کا حق ہے، اس نے بتانا ہے، یہ حق کی حکومت اصلاً نہیں ہے، اصلاً حق اللہ ہے، وہی بتائے گا، اس نے جتنا متعین کر دیا، ایسی نماز ہے، وہ حق اللہ ہے، میرے پروردگار نے متعین کر دیا کہ یہ چار رکعت ہیں، یہ اعمال ہیں، یہ اذکار ہیں، اس طریقے سے، اس ترتیب سے اس کو ادا ہونا ہے، اب یہ اس کا حق ہے، یہ ایسے ہی ادا ہوگا۔
ایک نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سبھی بتائیے گا، جب یہ دعوت کے مراحل زیر بحث آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر آیت کو پڑھیں گے، اس میں کریکٹرز ہی متعین ہوں گے، کون سی بات کس سے ہو رہی ہے، جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے لوگوں سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم سے بھی وہ متعلق ہوتی ہیں، اس کی سائنس آپ نے سمجھائی، لیکن کیا پورے قرآن میں کوئی ایسے مقامات نہیں جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے گفتگو کر رہے ہوں، یعنی اس زمان و مکان سے اٹھ کے کوئی ماضی کے انسانوں کو بھی سامنے رکھ کے، مستقبل کے انسانوں کو بھی سامنے رکھ کے؟ کیونکہ ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے آج جب میں کتاب پڑھتا ہوں کہ میں اس میں کہاں کھڑا ہوں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی کریکٹرز تھے، مخاطبین تھے، اس سے میں نے بھی سبق حاصل کرنا ہے، مجھ سے متعلق کیا چیز ہے، لیکن کیا پورے قرآن مجید میں آنے والے انسان، قیامت تک کے انسان، ان کو مخاطب کر کے اللہ براہ راست مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا؟
یہ ہو ہی نہیں سکتی، آپ کر کے دکھائیے، یعنی گفتگو کریں گے، گفتگو کرتے وقت کوئی مخاطبین ہوں گے، یعنی گفتگو ہو رہی ہوگی، تو انہی کو پوری انسانیت کا نمائندہ سمجھ کر گفتگو کرنی ہوگی، انہی سے بات کرنی ہوگی، پہلے ان سے ہوگی، پھر وہ پوری انسانیت بھی ہو سکتی ہے، ماضی کے سب انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مستقبل کا کوئی پیغام بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کی تو انہی لوگوں سے جائے گی جن سے کی جا رہی ہے، تو قرآن کے مخاطبین یا مشرکین عرب ہیں یا اہل کتاب ہیں یا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، تو مخاطب تو لوگ ہوں گے، یعنی وہ کون سی سورہ ہے جس میں ہمارے مفسرین یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہاں کیا معاملہ زیر بحث ہے؟ اب سورہ آل عمران میں کیا یہ بتایا نہیں جائے گا کہ جنگ احد ہے، اس میں یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، وہاں مسلمانوں کو اس طرح ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس پر یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس پر ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں اسی طرح سے، ایسے ہی سورہ انفال میں کیا بدر کے واقعات، رسول اللہ کیسے نکلے، پہلے ہی پیراگراف میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ جب اللہ تم کو نکال رہا تھا تو کس کو نکال رہا تھا، تو قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے، اس لیے یہ بتانا ضروری ہوا کہ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا ہے، وہ انذار ہے جس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ایک ترتیب دے دی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کی صورت میں اب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہر جگہ جب اس کو سمجھا جائے گا تو پہلے یہ متعین کیا جائے گا مخاطب کون ہے، بات کیا کی جا رہی ہے، کس سیاق میں کی جا رہی ہے، اب بات متعین ہو گئی، وہ بات بعد والے لوگوں کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوتی ہے۔
ایک نقطہ واضح ہو گیا ہم سب، ایک پہلو بیان کیجیے گا. آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں جو ہدایات بھی دی جاتی ہیں، تک کہ شریعت بھی زیر بحث آتی ہے، وہ بھی اسی مرکزی جو مضمون ہے انذار کا، یاد دہانی کا، اسی پس منظر میں آتی ہے. میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں لیتا ہوں. مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ سے کھولتا ہوں، وہاں قرآن مجید مجھے کہہ رہا ہے بھائی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. اب یہ تو ایک خالصتاً اپلائیڈ ایک معاملے میں نکاح کے اندر ایک ہدایت دے دی، وہ جو پوری کی پوری گرینڈ اسکیم ہے انذار کی، اس سے اس کا کیا تعلق مثلا بن جاتا ہے؟
ابھی پڑھیے سورہ نساء کو، یعنی وہ کس سیاق میں آئی ہے، پوری سورہ کیا ہے، پوری سورہ کا موضوع کیا ہے، وہ کس طریقے سے اہل ایمان کو خطاب کر رہی ہے، وہ کیوں مخاطب ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس کے آدھے حصے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کی طرف رخ کیا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں سوالوں کا جواب دیا ہے، تو ساری سورہ کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں یہ ہدایات کس ذیل میں آئی ہیں بالکل واضح ہو جائے گا. اس سے بعض اوقات ہدایت کے فہم پر اثر پڑے گا، بعض اوقات کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثلا محرمات کی جو فہرست بیان کی گئی ہے، اس میں پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یعنی کیوں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو وہ دیکھیے، وہ جو علت بیان کی گئی ہے وہ خود لفظوں میں بیان ہو گئی ہے. پہلے ہی حکم کے بعد فرمایا انہو کان فاحشتن و مقتن و سا سبیلا، تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس کی حقیقت ہے. اب یہ حقیقت تو قیامت تک پائی جانی ہے، اس وجہ سے حکم بھی ہمیشہ کے لیے.
نقصان واضح ہوا. اچھا، ہم سے بتائیے گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور آپ کے نزدیک قرآن مجید کا جو مرکزی پلاٹ ہے، اس کو آپ بنیادی مضمون کہیے، جس طرح آپ نے سرگزشت انذار متعین کیا، اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو مولانا اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ سرگزشت انذار کی یہ تعبیر پورے قرآن کے بنیادی موضوع کے حوالے سے ان کی تفسیر میں اس طرح سامنے نہیں آتی.
دیکھیے، یہاں کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے. اگر آپ ان سے بھی پوچھتے تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ یہی بات بتاتے، لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک پریسائز بیان میں ڈھال دیا جائے. یہ تفہیم کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سارے علوم و فنون میں اختیار کیا جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو، آپ اس کی اصلاح کر دیں. آپ کوئی اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ جو بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، مثال کے طور پر بیان کیا چیز ہے، عامدی کی احکام اٹھا لیں، آپ کو 15 تعریفیں مل جائیں گی اس کی. تو یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
جی.
میں نے ایک تعبیر اختیار کی تاکہ وہ بات سمجھائی جا سکے لوگوں کو. آپ کے خیال میں اس سے بہتر تعبیر ہو سکتی ہے، ارشاد فرمائیے.
اچھا، ویسے مولانا کہتے کیا ہیں جی، قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کوئی تعبیر
نہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا.